الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کوئی حد نہیں ہے. زبان سے تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں، اس کے بڑے احسانات ہیں، اس کا بڑا فضل ہے، لیکن حقیقت میں ہم غور بہت ہی کم کرتے ہیں اس پر. واقعتاً اگر آدمی اس پر غور کرے تو آدمی مسلمان ہو جائے، کیونکہ جب آدمی کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ مجھ پر احسان کرنے والا، مجھ پر فضل کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر انسان اس کی عبادت لازمن کرے گا، اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا. اور یہی اسلام ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا حکم مانے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، یہی اسلام ہے. لیکن اس طرف ہم لوگ توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے شکر گزاری کہا ہے. شکر گزاری بھی حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. اور جب آدمی اعتراف کر لیتا ہے دل سے، سمجھ کر، تو پھر اس کے بعد آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ جب سب کچھ تو مجھے وہ دیتا ہے، پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے کسی کی خوش آمدید کرنا، عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی اور کی عبادت کرے، یعنی کسی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو آدمی ذلیل کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا جب آدمی اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے. تو رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مزید رحمتیں اس کے لیے خاص اصول ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا، جب تک اللہ کی اس پر رحمت نہ ہو. اب آپ اندازہ کر لیں، زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، وہ سانس لے گا ہوا میں تبھی وہ زندہ رہ سکتا ہے. پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کتنی نعمتوں کی ضرورت ہے. تو بندہ اللہ کا محتاج ہے اپنی زندگی کے لیے، ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہے. تو جو زندہ ہے، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوتی ہیں تبھی وہ زندہ ہے. لیکن ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ وہ اس قسم کی کہ جو رحمت کر کے اللہ، جو انعام کر کے اللہ، جو فضل کر کے اللہ، پھر اس میں پکڑے نہیں، اس کا حساب نہ لے. دیکھو، بعض دفعہ آدمی اجنبی سے معاملہ کرتا ہے، پائی پائی کا حساب لیتا ہے. وہی معاملہ کسی دوست سے کرے، حساب دوستاں در دل، آدمی اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا. یہ جو رحمت ہے نا، خاص رحمت، کہ اس کو دینا اور پھر اس سے حساب نہ لینے کی سوچنا کہ چھوڑو دوست ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ چیز جو ہے یہ اللہ خاص خاص بندوں پر کرتا ہے. اور اصل رحمت یہ ہے، اس کا حصول آدمی کو کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس رحمت کا مستحق بنا دے، اللہ مجھے اس رحمت کا محبت بنا دے، کہ یہ رحمت جو ہے مجھ پر نازل ہونے لگ جائے. اور یہ رحمت جو ہے، دیکھو نا، اب اللہ تعالیٰ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، لوگو نماز کو قائم کرو، وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات دو، وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، کیا کیا میں حکم دوں تمہیں؟ نماز اور زکات کا تو تمہیں کہہ دیا ہے، میں کیا کیا حکم دوں؟ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں، وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، جس میں سب کچھ آ جائے گا، کہ رسول کی اطاعت کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر خدا کی رحمتیں ہوتی رہیں. اب یہ رحمتیں کیا ہوں گی؟ یہ رحمتیں وہ رحمتیں نہیں ہیں جو رحمتیں کے کافروں پر بھی ہوتی ہیں. وہ تو ہے ہی ہیں، نہ وہ نماز پڑھیں، نہ وہ زکات دیں، نہ وہ نبی کی اطاعت کریں، دیکھ لو ان پر. بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے دورے، آج امریکہ، کل کو روس، پرسوں کو فلاں جگہ، چوتھے فلاں جگہ، اور کچا آدمی دیکھ کر ان کی یہ زندگی دھوکے میں آ ہی جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے بندے کہیں ان کا شہروں میں پھرنا، ملکوں میں پھرنا، آج یہاں کل وہاں، کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا ملکوں میں پھرنا آج یہاں کل وہاں، کہیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تو عارضی فائدہ ہے، یہ تو چند دن کی بات ہے. ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے. وہ جو میری رحمت ہے جو میں دوستوں پر کرتا ہوں، اس کے بعد تو اس کا میں حساب بھی نہیں لیتا. اور جو اللہ کے دوست نہیں ہیں، خدا ان سے کہتا ہے قل تمتعوا، کھا پی لو. اے نبی قل، تو کہہ دے انہیں، یہ جو عیش کرتے ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے دولت والے ہیں، قل کہہ دے انہیں تمتعوا، کھا پی لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، جانا تو تمہیں دوزخ نہیں ہے نا. دیکھو کیسا، قلو وتمتعوا قلیلاً، قلو کھاؤ، وتمتعوا اور مزے اڑا لو، قلیلاً تھوڑی دیر کی بات ہے، انکم مجرمون، ہو تو تم مجرم ہی. اب یہ دیکھو یہ بات اور ادھر یہ، کہ لوگو نماز پڑھو، لوگو زکات دو، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم. اور رحم کی صورت کیا ہے؟ کہ تم میرے دوست بن جاؤ گے، اور پھر حساب دوستاں در دل، پھر میں تم سے کوئی لمبا چوڑا حساب لوں گا. یعنی پھر کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا، بہت ہی مشفقانہ، مہربانی کا، بڑا ہی نرمی کا، بہت ہی دوستی کا تم سے معاملہ ہوگا. معافی معافی ہوگی تمہارے لیے، معافی معافی ہوگی. ایک دفعہ تم مجھ سے دوستی لگاؤ. اور دوستی کی صورت کیا ہے؟ کام وہ کرو جن کا میں نے حکم دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے. میرے بھائیو، جیسے ہر جمعے میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، سوچنا بہت ضروری ہے. جو آدمی سوچتا نہیں ہے وہ سمجھو کہ جانور ہے. اللہ نے کافر جو بڑے بڑے لیڈر تھے، یہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیا خیال ہے اللہ نے یہ بات غریبوں کے بارے میں کہی ہے؟ نہیں، اللہ نے بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیتے تھے، جو آ کر حضور سے بحث کرتے تھے. اللہ کہتا ہے ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، اے نبی تیرا کیا خیال ہے کہ جب وہ تجھ سے آ کر بحثیں کرتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں؟ تو یہ سمجھتا ہے یہ کوئی عقل والے ہیں؟ ام تحسبوا ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، تیرا کیا گمان ہے کہ اکثریت ان کی سننے والے ہیں اور سمجھ والے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. یہ اللہ نے لیڈروں کے بارے میں کہا ہے. اللہ اکبر. اور کبھی کسی لیڈر کو سامنے رکھ لو، کسی بڑے سے بڑے لیڈر کو جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہو اور ہیرو سمجھا جاتا ہو، اس کی زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھ لو، یقین جانے آپ کو اس پر ترس آئے گا اگر آپ میں ایمان ہوگا. اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ اپنے انسان کے اپنے ایمان کی بات ہے. اگر ان دنیا داروں کو دیکھ کر جو بہت عیش کرتے ہیں لیکن دین کی انہیں کوئی سمجھ نہیں، اگر آپ کو ان پر ترس نہیں آتا، تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے. دیکھو نا، وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، دنیا دار لوگ، ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جی غریب عوام طبقہ، عوام کا طبقہ، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے، یہ کیا جانتے ہیں؟ بہت ہی غریب سے لوگ ہیں، بہت ہی پست لوگ ہیں، وہ ہمیں یوں سمجھتے ہیں. اور وہ اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو نا جی، سارے برسرے روزگار ہیں، خوب کما رہے ہیں، اور بڑی ٹھاٹھ کی زندگی ہے، اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں. لیکن کبھی آپ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ جب یہ مرے گا تو کیا ہوگا، جب یہ مرے گا تو کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ اکبر. وہ خنسا ایک عربی کی شاعرہ ہے، وہ اپنے بھائی کے بارے میں، اس کا بھائی سخر اس کا نام تھا، بڑا سخی اور بہت لیڈر ٹائپ کا، اپنی قوم میں سردار تھا وہ، بڑی اس کی تعریفیں کرتی ہے، بڑی اس کی تعریفیں کرتی ہے، اس کی مدح میں بڑے قصیدے کہتی ہے. وہ مسلمان ہو گئی، حضرت عائشہ کے پاس گئی، ان سے بات چیت ہوئی، وہ مسلمان ہو گئی. پہلے وہ اس کے مرثیے کہا کرتی تھی، اپنے بھائی کے مرثیے کہا کرتی تھی، ہائے میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا، میرا بھائی ایسا، بڑی اس کی تعریفیں کیا کرے. پھر اس کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئی تو پھر رویا کرے کہ پہلے میں روتی تھی اس بات پر کہ ہائے وہ مر گیا، اب میں روتی ہوں اس بات پر کہ ہائے وہ دوزخ میں چلا گیا. جب وہ مسلمان ہو، پہلے اس کی بڑائی بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اس قسم کا تھا، وہ ایسا کیا کرتا تھا، وہ ایسا کیا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے حالات بتاتی ہے کہ میرے باپ نے میری شادی بہت اونچے شاہ خرچ آدمی سے کر دی، اور میں جب اس کے گھر میں رہتی تھی وہ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، سب اس کا مال ختم ہو گیا، وہ مجھ سے کہنے لگا میرا خاوند اب کس کے پاس چلیں، تو میں نے اس سے کہا چل میرے بھائی کے پاس. ہم اپنے بھائی کے پاس آئے، اس نے جتنی اپنی جائیداد تھی نصف نصف کر کے، بہتر نصف جو تھا وہ مجھے دے دیا، میں نے اپنے خاوند کو دے دیا. خاوند نے پھر وہی سخاوت کا ہاتھ خوب خرچ کرتا رہا، اس نے وہ بھی ختم کر دیا. کچھ دیر کے بعد پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اب کدھر چلیں، میں نے کہا چل بھائی کے پاس. پھر میرے بھائی نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ ہمارا بہت وقت گزر گیا اور میرا خاوند بہت خرچ کرتا رہا. اس کی بیوی جو میرے بھائی کی بیوی تھی وہ بہت جلا کرتی تھی، بہت تنگ ہوتی تھی، اس نے اس کو ڈانٹا اور شیروں میں اس کو بہت برا بھلا کہا. یعنی اندازہ کریں کہ اتنی اپنے بھائی سے وہ خوش، اور اس کی تعریف میں قصیدے کہا کرتی تھی، جب وہ مر گیا تو مرثیے کہا کرتی تھی. لیکن دیکھ لو جب مسلمان ہو گئی، اتنا پیارا بھائی، حقیقت اس کے سامنے کھل گئی، وہ صاف رویا کرتی تھی کہ میں پہلے اس کی موت کو روتی تھی، اب میں اس بات کو روتی ہوں کہ ہائے وہ دوزخ نہیں، کیونکہ مسلمان نہیں. آپ کسی لیڈر کی، کسی بڑے آدمی کی، جن کی زندگیاں دیکھ دیکھ کر ہم ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، ہم کوٹھیاں ان کی طرز کی بناتے ہیں، ہم رہائش ان کے طریقے کی اختیار کرتے ہیں، اور ہمارا یعنی خیال یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھی ایسا بنے، میرا بچہ بھی ایسا بنے، میرا بچہ بھی ایسا بنے، کبھی آپ یہ تو سوچ لیں کہ مرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے میرے نبی، تو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتا ہے، فاقے ہیں، کھانے کو ملتا نہیں ہے، تیرے ساتھی جو ہیں بالکل بڑی تنگی میں اور غربت میں گزارا کر رہے ہیں، اور تمہیں کہا یہ جاتا ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جانا ان امیروں کو دیکھ کر کہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے، اللہ تو ان سے خوش ہے جو ان کو اتنا عیش کروا رہا ہے. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافروں کے اس پھرنے کو، ان دوروں کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، متاع قلیل، یہ تو چند دن کی بات ہے. آج آغا شاہی دیکھ لو، آغا شاہی ہمارا وزیر خارجہ ہوتا تھا، کتنے سال وزیر خارجہ رہا، جنرل اسمبلی میں ہی بیٹھا رہتا تھا بیچارہ، آج کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور کچھ دنوں کے بعد جب موت آ جائے گی پھر کیا ہوگا کچھ پتا ہی نہیں. اب اس کی جگہ یہ یعقوب ہے. یعنی دنیا کا کوئی حال ہے، کیا چیز ہے دنیا؟ دنیا کی بڑائی کتنی بھی ہو، کتنی بھی ہو، مومن جو ہے خود نابینا بھی کیوں نہ ہو، وہ جب ایمان کی عینک لگاتا ہے تو اس کو آخرت نظر آتی ہے. ایمان کی عینک، ایمان کی آنکھ، ایمان کی نگاہ اگلا جہان دکھاتی ہے، اور دنیا کی نگاہ جو ہے، دنیا کی عینک دنیا ہی دکھاتی ہے. اور دنیا دار اپنی دنیا بنانے کی فکر میں رہتا ہے کہ میری دنیا بہتر ہو جائے، اور جس نے یہ سوچا کہ میری دنیا بہتر ہو جائے اور آخرت کی اس نے فکر نہ کی، وہ جانور ہے، وہ بے وقوف ہے. وہ انسان نہیں ہے. انسان وہ ہے جو انجام کو سوچتا ہے, جسے انجام کی فکر ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ بات کہی, اب ہم اس کی روشنی میں غور کریں کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, لوگوں نماز قائم کرو, وَآتُ الزَّكَاةَ, اور زکاتیں دو, وَأَطِيعُ الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر خدا کی رحمت ہے. اگر ہم ان رحمتوں کے مستحق ہونا چاہتے ہیں, وہ رحمتیں کون سی رحمتیں؟ وہ رحمتیں جس کا ذکر میں نے آپ کے ذرا, قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ صرف مومنوں پر ہے کہ خدا مومن کو دنیا میں اگر عیش کروائے, خدا مومن کو اگر دنیا میں عزت دے, دنیا میں صحت دے, دنیا میں مال دے, وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ اس کی آخرت بھی درست کر دے. اور اگر آدمی دنیا میں عیش کرتا ہے اور آخرت اس کی برباد ہو گئی, اس کی مثال تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی سویا ہوا خواب میں, سویا ہوا خواب میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا رہا ہے, خواب میں ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھا رہا ہے, اور جو ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پولیس نے مکان کو گھیرا ڈال رکھا ہے, اور اسی وقت ہسپتالیں لگ جاتی ہیں. خواب میں تو عیش کر رہا ہے, بہترین کھانے کھا رہا ہے, لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پولیس نے ہتھکڑیاں لگا لی ہیں, پولیس نے گرفتار کر لی. دنیا دار کا بالکل یہی حال ہے. دنیا ایک خواب ہے, دنیا آنکھ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی بوڑھے سے پوچھ کر دیکھ لو, کسی بوڑھے سے پوچھ کر دیکھ لو, سنا بڑے میاں کیا حال ہے, بتا زندگی کا کیا ہے. بس کل کی کہے گا, جی کل ہم جوان تھے آج ہم بوڑھے ہیں. ایک دن کی بات ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک دن کا معاملہ ہے, گیا گیا, بالکل جو گیا وہ گیا. آپ کھانا کھا کر دیکھ لیں, آج آپ بہت اعلیٰ کھانا کھا لیں, جو چیز آپ کو بڑی پسند ہو وہ کھائیں اور خوب پیٹ بھر کر کھائیں, دو دن کے بعد یاد کریں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہائے روٹی مجھے سوکھی مل جائے, مل جائے, وہ تو فائدہ دے گی آپ کو. چوتھے کا کھانا کھایا ہوا, پرسوں کا کھانا کھایا ہوا, بہت اعلیٰ کھایا ہوا, آج آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس کی یاد تو آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اب تو آپ کو ملنی چاہیے, اگر سوکھی بھی مل جائے تو آپ کہیں گے غنیمت ہے, چلو میرا کام تو بن گیا. تو یہ دنیا جو ہے اس کا معاملہ تو بالکل بہت ہی گھٹیا سا معاملہ ہے, اور اس کی طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کر دوں, میں بار بار آپ سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آدمی کوئی اپنا معیار قائم نہیں کرتا سوچنے کا, اس وقت تک آدمی کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا. آدمی کو ہمیشہ سوچ وچار کے لیے کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرنا چاہیے کہ میں آخر دنیا میں آیا ہوں, اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, اس کا کیا مقصد ہوگا. یعنی یہ بات اگر آپ ابھی اس سٹیج پر ہیں کہ آپ کو آخرت کا ہی یقین نہیں, پھر تو سمجھ لو کہ ابھی مسلمان ہی نہیں. کیونکہ آخرت پر ایمان تو مسلمان کا بنیادی فرض ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, آخرت پر ایمان تو بنیادی چیز ہے. یہ تو ہر مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ آخرت ہے, آخرت ہے. اگر ہم آخرت کی فکر نہیں کرتے تو سمجھو کہ ہمارا یہ ایمان کمزور ہے, اور اگر آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیا کریں کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا, اب میں 30 سال کا ہو گیا, اب میں 40 سال کا ہو گیا, اب میں 50 سال کا ہو گیا, اب میں 60 سال کا ہو گیا, میں نے کیا کیا اب تک. اب دیکھ لو امتحان, اب جن کا جون میں یا جولائی میں امتحان ہوگا وہ مہینے گنتے ہیں کہ نہیں؟ جی اب 3 مہینے رہ گئے, اب 2 مہینے رہ گئے, اب 1 مہینہ رہ گیا, آ گیا امتحان سر پہ. آخر زندگی, زندگی بھی یہی ہے نا, 60 سال, 70 سال, اور اس کی علامتیں بھی اللہ نے یہی, اور بلکہ داڑھی نہ منڈانے کا بڑا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے داڑھی نہ مڈانے کا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ بال تو سر کے بھی سفید ہو جاتے ہیں لیکن وہ آدمی کو خود نظر نہیں آتے اور داڑھی نظر آتی رہتی ہے. داڑھی نظر آتی رہتی ہے اسی لیے ہے کہ داڑھی رکھ تاکہ تجھے بھی اپنی عمر نظر آتی رہے, تجھے بھی سگنل نظر آتا رہے کہ بال سفید ہو گئے, سگنل ہو گیا کہ تیرا اسٹیشن آیا کہ آیا. اور جو صاف رکھے وہ جوان کا جوان, وہ دھوکے میں ہی, اسی میں ہی لوگوں کو بھی دھوکا اور خود بھی دھوکا. اور جس کے سفیدی ہر وقت چلی رہے, اب یہ داڑھی جب دیکھو نیچے پہ بال لٹکتے سفید, اب یہ آدمی کو یہ یقین دلاتے ہیں, بالکل تسلی دلاتے ہیں کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے تو مان جا. اور اگر ہے ہی نہیں, صاف ہی صاف ہے بالکل, تو پھر آدمی نہیں ابھی تو ٹھیک ہے, لوگوں کو بھی دھوکا اور خود بھی دھوکا. داڑھی کے کھانے کا بڑا فلسفہ یہی ہے کہ جب داڑھی ہوگی بال سفید ہوں گے تو وہ دیکھتا رہے گا کہ اب دیکھ لو اب رنگ بدلتا جا رہا ہے اور وقت قریب آتا جا رہا ہے اور میں یہ کہہ نہیں سکتا خدا سے کہ یا اللہ تو نے مجھے جلدی پکڑ لیا, اچانک پکڑ لیا, مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو آدمی کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا. فصدق واکم من الصالحین, کوئی صدقہ خیرات کر لیتا, کوئی اور نیکی کے کام کر لیتا, کوئی تھوڑی بہت اور محنت کر لیتا. اللہ تعالیٰ اس کو یہی بات بتائیں گے کہ دیکھ میں نے کیسی سٹیجز رکھی تھی, یہ بڑے بڑے اسٹیشن ہیں, بچپن تو چل گیا تجھے معاف, بچپن کا تو میں تجھ سے پوچھتا ہی نہیں, وہ تو بے ہوشی کی عمر تھی, گئی جوانی تو تجھے یاد ہے نا, لوگ بھی تجھے مارتے تھے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا تھا, بچے کو تو ہر ایک ہی چھوڑ دیتا ہے, چلو جی بچہ ہے, نادان ہے, معصوم ہے, کچھ نہیں, چھوڑو جی سے کچھ نہ کہو. جوانی, پھر جوانی گزری, ادھیڑ پن آ گیا, پھر ادھیڑ پن گزرا اور باقاعدہ اس کا سگنل ہوا, بڑھاپا آ گیا. پھر بڑھاپے میں لوگ تجھ پر ترس کرتے تھے, اب دے لو گاڑی میں اندازہ کرتے ہیں نا آپ, گاڑی میں بھائی بھائی بابے کو چڑھنے دو, اس کو بھائی بابے کو جگہ دے دو, بھائی بابے کو آگے آ جانے دو. یہ کیا ہے, یہ بندے کو یقین دلا رہا ہے کہ تو اب تیار ہو جا, سارے کہہ رہے ہیں کہ تیرا وقت قریب. پھر آدمی کہے یا اللہ مجھے مہلت دے, مجھے پتا نہیں لگا. یہ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ کہ مجھے پتا نہیں لگا, جب تو منزلیں طے کر رہا ہے, جب تو منزلیں طے کر رہا ہے, تجھے بھی نظر آ رہا ہے اور لوگ تجھے دکھا بھی رہے ہیں, پھر تو کہے کہ میں غفلت میں رہا, مجھے پتا نہیں لگا. تو میرے بھائیو, اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے اپنے آپ سے پوچھا کریں, تنہائی میں کچھ دیر بیٹھ کر. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما اعدکم بواحدہ, اے نبی ان کافروں سے جو تجھ سے لڑتے ہیں, ٹکرے مارتے ہیں, ان سے کہہ میری ایک نصیحت سنو, ٹھیک ہے تم مجھے نہیں مانتے, ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. ارے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچا تو کرو کہ یہ آدمی کیسا ہے. کبھی دو بیٹھ گئے, میرے بارے میں کبھی سوچا تو کرو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سمجھاتا ہے, یہ آدمی کیسا ہے, کردار اس کا کیسا ہے, بچپن اس کا کیسا گزرا, جوانی اس کی کیسے گزری, یہ لیڈر ٹائپ آدمی ہے, منافق قسم کا آدمی ہے, یہ بڑا ہی مخلص سادہ حق گو سچ گو صاف قسم کا آدمی ہے, کیسا آدمی ہے, پھر یہ مطلبی آدمی ہے یا لالچی آدمی ہے, کچھ ہم سے مانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے مکے والو, تم جو میرے نبی کا آواز نہیں سنتے, تم جو میرے نبی کی بات نہیں سنتے, ام تسالہم خرجن, یہ تم سے چندہ مانگتا ہے. اندازہ کر لو, اور اسی لیے سچی بات ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو مولوی مہنگا ہوتا جائے, اگر وہ مولوی کہے کہ یا اللہ میں نے بڑی تبلیغ کی, تو خدا کہے گا تو بہت مہنگا تھا اس لیے لوگ تجھ سے بدکتے تھے. دیکھو اللہ نے یہی دلیل اپنے نبی کے لیے دی ہے, ام تسالہم خرجن,
اے نبی کیا تو ان سے چندہ مانگتا ہے، خرچہ مانگتا ہے کہ میں لوگوں کو میں واز کرتا ہوں مجھے پیسے دو؟ فخراج ربے کا خیر ہوں وہ خیر الرازقین، اے نبی جو اللہ تجھے دیتا ہے لوگ تجھے کیا دیں گے اس کے مقابلے میں؟ میرا نبی اس قسم کا ہے کہ وہ بالکل لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھتا، کبھی اسے کوئی لالچ نہیں ہے۔ قل ما اسالکم علیہ من اجر، کہہ دے لوگوں سے کہ لوگوں میں تم سے ایک تہری پیسہ نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور مجھے تکلف کرنے کی عادت بھی نہیں، میں تو سیدھی سادھی صاف بات کرتا ہوں۔ تو اب تم میرے بارے میں سوچو، منافق میں نہیں، میرے اخلاص کو جانچو، میری سادگی کو جانچو، میری عقل کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو، پھر دیکھو میں کہتا کیا ہوں، میری دعوت کیا ہے، میں تمہیں کیا کہتا ہوں، کیا بات کہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہ مانگو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہ مانگو، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب دیکھو نا، اللہ اکبر، وہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کسی مزار پر کھڑا مانگ رہا تھا، کوئی بزرگ گزرا، کہنے لگا دیکھو کیا سادہ انداز میں، کیا پیاری بات، کیا عمدہ سکھائی اور سمجھائی، ارے زندے کو چھوڑ کر مردے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی مشرک کسی مزار پر کھڑا مانگ رہا تھا، کوئی آدمی گزرا، اس کی حالت کو دیکھ کر کہنے لگا ارے پاگل، اس زندے کو چھوڑ کر اس مردے کے پیچھے پڑا ہوا ہے جس کو لوگوں نے دفن کیا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ وہ دنیا سے گیا، تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دے دے لے دے 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 لے دے، اور وہ جو دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے وہ تجھے یاد ہی نہیں، کیسا بے وقوف اور کیسا احمق۔ اور نبی یہ باتیں کہتا ہے، تو یعنی کسی پہلو سے بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچ لو، اس کی دعوت کو دیکھو، وہ تبلیغ کیا کرتا ہے، اس کی سیرت کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے طور طریقے کو دیکھو، اس کے اخلاص کو دیکھو۔ قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ کیا ہے، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا، نیت کو خالص کر کے ایک ایک یا دو دو کھڑے ہو کر بیٹھ کر سوچو، غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ محمد یہ نبی سب پاگل تو نہیں ہے، انہوں اللہ نذیر اللہ کم بین یدی عذاب شدید، یہ حقیقت میں تمہیں ڈرا رہا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے، خدا کی گرفت سے پہلے پہلے تمہیں ہوشیار کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ بچ جاؤ۔ سو میرے بھائیوں، موقع کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ضرور نکالا کریں، یہ نہیں کہ آدمی نے دیکھا کہ جی بس گھر آئے بیوی اور بچوں کے چکر میں الجھ گئے، باہر گئے یاروں دوستوں میں الجھ گئے، کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اور اگر بیٹھے بھی ہیں، اپنا کاروبار، فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کبھی یہ بھی سوچا کرو میں نے زندگی کا کتنا سفر طے کر لیا اور کتنا باقی ہے، اگر ابھی خدا میری رسی کھینچ لے، اگر ابھی خدا کا بلاوا مجھے آ جائے، خدا مجھے بلا لے اور مجھ سے پوچھے، جب بلائے گا تو پوچھنے کے لیے ہی بلائے گا، سنا کیا کیا تو میں کیا جواب دوں؟ اس سوال کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ہمارا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ جی زندگی گزارو، زندگی گزارو، زندگی گزارو، پیسہ کماؤ، امیر بنو، اچھی سے اچھی حالت ہو، بہتر سے بہتر حالت کو بناؤ، دن رات اسی چکر میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ سو کام جو ہے کرنے کا وہ یہی ہے کہ انسان نماز پڑھے، زکات دے، یہ تو دو کام ذکر کر دیے، ورنہ اصل اسلام کیا ہے، رسول کی اطاعت، وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اسے خوب سمجھنا چاہیے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم خدا کی زمین پر رہتے ہیں، خدا کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، خدا کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں تنخواہ لیتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں اور اپنا کھاتا ہوں، تو اپنا بھی کھائے, دیتا خدا ہی ہے. کہیے کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ جب نوکری نہ ملے پھر دیکھ لو کتنا مانگتا ہے بندہ خدا سے, دعائیں کرتا ہے. جب نوکری لگ جاتی ہے تو کچھ دیر کے بعد جب پیسے آتے ہیں کہ جی میں تو رہتے ہیں اور خدا کا دیا ہوا کھاتے ہیں, تو ہمیں خدا کا حکم ماننا لازمن فرض ہے ہمارے ذمے. جو خدا کا حکم نہیں مانتا, اس زمین پر اپنی مرضی چلاتا ہے, اس زمین پر رہ کر اپنی مرضی کرتا ہے, وہ کافر ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر وہ نہیں جو پاکستان کی بارڈرز کے باہر رہتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو یہی بات ہے نا کہ پاکستان میں تو سارے مسلمان ہیں, سارے کلمہ گو جو ہوئے, اور پاکستان کی حدود سے باہر باہر پھر باقی کافر ہو سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں کافر کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں کافر وہ ہے جو کھائے اللہ کا اور چلائے اپنی. کافر وہ, کہیے آپ کو شک ہو سکتا ہے اس بات میں؟ دیکھ لو آپ کی بیوی آپ کی ہو, پیار کسی اور سے کرے, کیا کہیں گے اسے؟ بیوی آپ کی ہو اور دن لگائے کسی اور سے تو کیا کہیں گے؟ دیکھو جی اس قدر بری بات ہے, بیوی میری میں تو برداشت نہیں کرتا کسی اور سے بات نہیں کرے. دیکھ لو خامد اپنی کتنی مہر جتاتا ہے کہ میری بیوی ہو کسی کو خط لکھے, میری بیوی ہو کسی سے بات کرے, میری بیوی ہو میری اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے, میری بیوی ہو اور کوئی آدمی اس کے پاس آ جائے, ہائے ہائے میں کبھی برداشت نہیں کرتا. کہو اللہ کو حق ہے ہم سے پوچھنے کا کہ نہیں کہ بندے میں تجھے سب کچھ دوں اور تو پھر میری نافرمانی کرے؟ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. میرے بھائیو اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جس کا کھائیں اس کے گن گائیں, یہ اسلام ہے. اور کفر کیا ہے؟ کہ کھائیں کسی کا اور حرام خوری کریں جا کر کسی سے, یہ کفر. ہم مسلمان ہیں, اللہ کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اب اللہ ہم سے تو بات کرتا نہیں, اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیسے آتا ہے؟ اللہ ایک نبی مقرر کر دیتا ہے اس کام کے لیے. اللہ ایک نبی مقرر کر دیتا ہے جو انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے. شروع سے لے کر نبی انسانوں میں سے انسان آتا ہے, اور وہ لوگوں خدا اس سے کلام کرتا ہے, خدا اس پر اپنی وحی نازل کرتا ہے, وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں جس کی زمین پر, جس کے آسمان کے نیچے تم رہتے ہو اور جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو, اس کے یہ احکام ہیں, ان پر چلو. پیغمبر اس لیے آتا ہے. جو پیغمبر کے علاوہ اپنی طرف سے کسی اور کو تلاش کرے, کسی بڑے کو کسی چھوٹے کو, وہ گمراہ. اور یہ چکر جو ہے اب ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں یہی آ کر مذہب بنتے ہیں. یہ جتنے فرقے بنے ہیں فرقے کہاں سے بنے ہیں؟ یہ بات خوب یاد رکھ لیں, خوب سمجھ لیں. فرقہ ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب لوگ کسی کو اپنی طرف سے اپنا مقرر کر لیتے ہیں, اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں, فرقہ بن جاتا ہے. اسی لیے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو پکڑ کر رکھے, اس کو نہ چھوڑے, اسی کا حکم مانے, اسی کی بات مانے. کیوں؟ کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے, وہ اصلی دین پر ہے, وہ صحیح مسلمان ہے, وہ فرقہ نہیں ہے, وہ گمراہ نہیں ہے, وہ اصل اسلام پر ہے. اور جس نے اپنا کھڑا کر لیا وہ گمراہ ہو گیا, اس کی گاڑی ڈیریل ہو گئی, وہ پٹڑی سے اتر گیا, وہ چٹ ہو گیا. کہیے یہ سمجھ میں آپ کے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بس یہ فرقے سارے کے سارے یہی. اب دیکھیے ہم کون ہیں؟ جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جمعہ پڑھ رہے ہیں, آخر کوئی نہ کوئی تو کچھ ہوگا نا. جس مسجد میں بھی آپ جائیں گے کسی نہ کسی نظریے کا کوئی نہ کوئی ہوگا, جو بھی ہوگا کسی نظریے کا ہوگا. اب ہم کس نظریے کے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہم اس نظریے کے ہیں کہ جس کو اللہ نے امام بنایا ہمارا وہی امام اور کوئی امام نہیں. جس کو اللہ نے امام بنایا ہے, جس کو اللہ نے ہاتھی مقرر کیا ہے, جس کو اللہ نے مرشد بنایا ہے, جس کو اللہ نے حکم دینے کے لیے, ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے بھیجا ہے, ہم اسی کے پیچھے چلیں گے اور کسی کا نام نہیں. یہ اصل اسلام ہے, خالص اسلام ہے, یہی دین ہے. اور جو بن گیا حنفی, وہابی, چشتی, قادری, سہروردی, رضوی, بریلوی, دیوبندی, کچھ بن جائے. اب دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ جو حنفی بن گیا, پہلے حنفی بن گیا, پھر حنفیوں کے اس سکول آف تھاٹ سے اٹیچ ہو گیا جن کا سلسلہ دیوبند سے شروع ہوتا ہے. بریلوی جو پہلے حنفی بن گیا اور اس سکول آف تھاٹ سے مل گیا جن کا سلسلہ بریلوی کے عالموں سے شروع ہوتا ہے, مولانا احمد رضا خان صاحب سے, وہ بریلوی ہو گیا. اب ان کے عالم اور ہیں, ان کے اکابر اور ہیں, ان کے فتوے دینے والے اور ہیں, ان کے مسلمات اور ہیں. اب شیعہ کون ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے, شیعہ کون ہیں؟ ویسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے پڑھتے ہیں, لیکن شیعہ کون ہیں؟ کہ جی اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, نہ ابو بکر, نہ عمر, نہ عثمان, اہل بیت جو حضور کے رشتہ دار تھے خاص, اللہ کے رسول حضرت علی, حضرت حسن حسین, حضرت فاطمہ, پھر آگے 12 امام, اسی لائن کے 6 امام, اسی لائن کا 1, اسی کے 10, اسی کے 11, اسی کے 4, اسی کے کتنے, یہ ہم تو جی ان کو مانتے ہیں. فرقے بن گئے. جب بھی فرقہ بنے گا میرے بھائیو, خوب کان کھول کر سن لو, مصیبت یہ ہے ہمارا آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ, ہمارا آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ سب فرقے پرستی کی باتیں ہیں. اللہ کی قدرت سمجھ تو بالکل کام سمجھ سے لیتے ہی نہیں ہو. جب نبی کے علاوہ آپ کسی کو اہمیت دیں گے ضرورت سے زیادہ, فرقہ بن جائے گا. اب دیکھیے, ہم کیا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ ہم حضرت علی کو نہیں مانتے؟ ہم حضرت علی کو جو اللہ نے ان کا مقام دیا ہے ان کو مانتے ہیں. وہ صحابی تھے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, قطعی جنتی ہیں, وہ یقیناً جنت میں جائیں گے. ان کے بیٹے حضرت حسن اور حسین وہ جنتی ہیں, جنت میں جائیں گے. ہم مانتے ہیں حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, آپ کو بہت پیاری تھی, وہ جنت میں جائیں گی, ہم مانتے ہیں. لیکن کتنا مانتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے, جتنا اسلام ہمیں کہتا ہے. پھر کہانی بنا, اور انہوں نے ضرورت سے زیادہ ماننا شروع کیا, اتنا اس پر زور دیا, اتنا زور دیا, علیحدہ ہو گیا. اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, اہل بیت, پھر کا علیحدہ بن گیا, یہ شیعہ, یہ سنی. اب پھر ان میں آگے ہمارا امام امام ابو حنیفہ, دوسرے نے کہا ہمارا امام فلاں, تیسرے نے کہا ہمارا امام فلاں. نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان الذین فرقوا دینہم, انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعا, اور جماعتیں جماعتیں بن گئی. اے نبی, لست منہم فی شے, تو کسی فرقے میں بالکل نہیں. کیوں؟ تو میری بات مانتا ہے, تو کسی فرقے میں نہیں ہے, کیونکہ تو وہ بات مانتا ہے جو میں کہتا ہوں. اور میرے بھائیو, یہ نہ سمجھو کہ جی پھر کیا فرق پڑتا ہے, پھر کیا فرق پڑتا ہے, بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن عام آدمی کو نظر نہیں آتا. اب دیکھ لو اسمبلی میں جھوٹ چل رہا ہے. اب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اسلام آئے, اچھا جی آئے, آنے دو. شیعہ کہتے ہیں کیا ہے اسلام, اسلام کیا ہے, فقہ جعفری جو امام جعفر صادق کہیں وہ آئے وہ اسلام ہے. سنی کہتے ہیں نا نا توبہ توبہ توبہ, ہم بھی مانتے بالکل. اب دیکھو شیعہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے لیکن کیا کہتا ہے, کہتا فقہ جعفری, فقہ جعفری. حنفی دیوبندی, دیوبندی بھی اسلام کا نام لیتا ہے لیکن کیا کہتا ہے کہ شریعت آئے, اور شریعت کا مطلب کیا ہے, امام, اماموں کے قول فقہ حنفی آئے. حنفی, اب یہ دیکھ لو شریعت بل اب جو پیش ہو رہا ہے وہ جو اس کے اندر چل رہا ہے چکر وہ یہی ہے, شریعت میں یہ بات انہوں نے گھسوڑ دی ہے اور اس کو پاس کرانے کی فکر میں ہیں کہ یہ بات تسلیم ہو جائے کہ جو ہمارے اماموں نے کہا ہے وہ بھی شریعت ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ارے منافقت نہ کرو, منافقت نہ کرو, اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں والی بات کرو. کتاب و سنت کا نام لیتے تھے, کتاب و سنت کا نام لو, شریعت کیا ہے, اللہ اور اس کا رسول, قرآن اور حدیث, باقی قصہ ختم. لیکن وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے امام کی آ جائے فقہ, وہ کہتے ہیں ہمارے امام کی آ جائے فقہ. اور اب ہم اس پر ہیں کہ نہیں, صرف قرآن و حدیث شریعت ہے, باقی اپنا کام چلاؤ ہے. تو میرے بھائیوں, یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام جو ہے سب مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں. اب دیکھو نا, جیسے جی سب ایک ہیں, سب اکٹھے ہیں, پتہ اس وقت لگتا ہے جب تقسیم ہونی شروع ہو جائے, پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ہیں یا دو ہیں. وہ کہتا ہے نہیں, یہ دیکھو نا, یہ میرا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, یہ میرا. وہ کہتا ہے ادھر ہو, وہ کہتا ہے ادھر ہو. اب جب اسلام کے نفاذ کا وقت آیا, اسلام کے نفاذ کا وقت آیا تو تعبیریں ہونے لگ گئیں, اور اس میں سے صاف نکلایا کہ اسلام کیا ہے. ان کے نزدیک فقہ حنفی اسلام ہے مکمل, شیعہ کے نزدیک فقہ جعفری اسلام ہے مکمل. اور ہم کہتے ہیں نہیں, بالکل غلط ہے, اسلام جو ہے وہ قرآن حدیث ہے, باقی قصہ ختم. اب یہاں آ کر پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے اور کیا دعوے تھے اور کیا لوگوں کے لیے ایک دھوکے کی صورت. سو میرے بھائیوں, اپنے اسلام کو درست کرو. یہ بات بالکل اس خیال سے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر ہمیں تو نظر آتا تھا پہلے سے ہی, اسی لیے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ مسلمان کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے, مسلمان کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. اب نماز کی دیکھ لو مسائل, حنفیوں کی نماز اور ہے, اہل حدیث کی نماز اور ہے. آمین کہنی ہے کہ نہیں, رفع دین کرنی ہے کہ نہیں, الحمد شریف پڑھنی ہے کہ نہیں, پہلی رکعت سے دوسری کو اٹھنا ہے, فوراً اٹھ کھڑے ہونا ہے یا بیٹھ کر اٹھنا ہے. سینکڑوں مسائل ہیں جو نماز کے اندر اختلاف رکھتے ہیں. فرق کیا ہے, ان کی فقہ میں اور ہے, ادھر حدیث میں اور ہے. اور جو بےچارے بے خبر لوگ ہیں, یہ اردو دان طبقہ, یہ مسئلے لیے پھرتے ہیں. اب کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اب ہمارے پاس کوئی آ گیا مسئلہ لے کر کہ جی اب حنفی سے گفتگو ہو گئی, رفع دین کا مسئلہ لے کر آ گیا, حنفی سے گفتگو ہو گئی, الحمد شریف کا مسئلہ لے کر آ گیا. اب آپ سوچئے کہ حنفی سے جب الحمد شریف کے مسئلے کی بحث ہوگی تو حنفی کیا کہے گا, یقیناً اپنی طرف کھینچے گا, جو ان کی فقہ کا مسئلہ ہے اپنی طرف کھینچے گا, وہ شافی اپنی طرف کھینچے گا, مالکی اپنی طرف کھینچے گا, اہل حدیث کدھر کو کھینچے گا, حدیث کی طرف. اور حدیث کیا چیز ہے, اللہ کے رسول کی بات کو کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اس بات کو بھی خوب سمجھ لو, اگر آپ تک نوبت پہنچ جائے کسی مسئلے کی تو مسئلے پر بحث نہ کیا کرو. آمین کے مسئلے پر, رفع دین کے مسئلے پر, الحمد شریف کے مسئلے پر بحث نہ کیا کرو. یہ تو سیٹ ہے پورا, یہ تو پورا سیٹ ہے. جب آپ حنفی ہوں گے تو گویا آپ نے فقہ حنفی تسلیم کر لی, فقہ حنفی کے مسئلے آپ کے. اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کے مسئلے حدیث کے ہوں گے, اور حدیث کس کی, اللہ کے رسول. اب دیکھو نا, اب آپ حنفی سے حدیث منوائیں وہ تو یہ تو حنفی کو حدیث بنانے والی بات ہو گئی, وہ کیسے مان جائے گا؟ چنانچہ یہی بات ہے, کبھی یہ ادھر سے بات نکالتے ہیں, کبھی ادھر سے بات, کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مشین ہو جاپانی, پرزہ فٹ کر دیں آپ یو ایس اے کا, مشین ہو جاپانی, پرزہ لا کے فٹ کریں آپ امریکہ کا, فٹ آتا ہی نہیں, اس فٹ کیسے آ جائے؟ ہاں یو ایس اے کی مشین لے آئیں, یو ایس اے کا پرزہ فٹ کر دیں, فٹ آ جائے گا. اب ہو حنفی, مشین حنفی ہو اور فٹ کریں مسئلہ حدیث کا, کبھی فٹ نہیں ہوگا. کبھی یہ اعتراض, کبھی یہ اعتراض, کبھی ادھر سے اعتراض, کبھی ادھر سے اعتراض, بیکار سر کھپانا کوئی فائدہ ہی نہیں, کوئی مقصد ہی نہیں, سوائے جھگڑے کے, سوائے شرارت کے, اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل. آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم اس دین کو اختیار کریں جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے. اور میرے بھائیوں, وہ دین کیا ہے؟ وہ دین وہی ہے جو قرآن حدیث کے اندر ہے. قرآن و حدیث کے اندر جو دین ہے وہی ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں, دنیا میں بڑے فتنے اٹھیں گے, بڑی گمراہی پیدا ہوگی. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, جو میرے بعد زندہ رہے گا, فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ دیکھے گا کہ کتنے اختلافات رونما ہوتے ہیں, وہ دیکھے گا کہ کتنے فرقے بنتے ہیں, اختلاف رونما ہوتے ہیں. تو بچاؤ کی صورت آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا میں جا رہا ہوں, ترک تو فی تم امرائن, میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. ترک تو فی تم امرائن, دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تزلو ما تمسک تم بہما, جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ کتاب اللہ, ایک تو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی تھی, ایک تو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے لٹکائی تھی, ایک میری سنت. کتاب اللہ ہے وہ سنتی, ایک میرا طریقہ میری سنت. ان کو نہ چھوڑنا, جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں. اور دیکھ لو آج لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, اور اس کے بعد کبھی کسی کے پیچھے, کبھی کسی کے پیچھے, کبھی کسی کے پیچھے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں, موت آئی کہ آئی, موت کا کوئی پتہ نہیں. جب مریں گے تو سوال ہوگا قبر میں, مر ربوں کا, تیرا رب کون تھا؟ یہ سوال کیوں ہوگا؟ تیرا یہ سوال کیوں ہوگا؟ حالانکہ رب کو تو سارے جانتے ہیں, لیکن حقیقت میں چونکہ رب نظر نہیں آتا, اور حکومتیں اور بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں, اور انہی کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے کہ جی جو یہ کریں گے وہی کچھ ہوگا. ہمارے ذہنوں میں وہ رب نہیں, وہ ہے ہی نہیں, قصہ ہی ختم ہے. ہمارے ذہنوں میں تو رب یہی ہے. اس لیے خدا پوچھے گا, مر ربوں کا, دنیا میں تیرا رب کون تھا؟ تجھے سہارا کس کا ہوتا تھا؟ مر ربوں کا, تیرا رب دنیا میں کون تھا؟ پھر اس کے بعد خدا پوچھے گا, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا تھا؟ اب دین کے معنی صاف ہیں, اب دیکھ لو کس پر چلنا ہے. ہمارے امام کی فتح, ہمارے امام کی فتح, بھئی یہ دین ہے, یہ اسلام تو نہیں ہے نا. تو فرشتے پوچھیں گے, زندگی میں تو کس کے طریقے پر چلتا تھا؟ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہوگا, من نبیوں کا, تیرا نبی کون تھا؟ اب ایسے جاننے کو تو سارے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھو میرے بھائیو, محمد رسول اللہ نام کے لیے ہے, محمد رسول اللہ نام کے لیے ہے. جیسے مشرق جتنے بھی ہیں کیا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور لڑکا لینا ہے تو سخی سرور کے پاس جاتے ہیں. اللہ تو یاد ہی نہیں ہے, اللہ کے پاس لڑکے ہیں ہی کہاں, سخی سرور کے پاس جاتے ہیں. کوئی بیماری شماری آ جائے, چندر پیر جاتے ہیں, اجمیر جائیں گے, پاک پٹن جائیں گے, سنورے جائیں گے, کسی اور جگہ جائیں گے, زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, لیکن مانگیں گے اوروں سے. تو اللہ کون ہوا؟ اللہ کون ہوا؟ اللہ حقیقت میں ان کا وہ ہے جس سے وہ مانتے ہیں. تو نبی کون ہوا؟ نبی وہ ہے حقیقت میں جس کی نماز جس کے طریقے کی نماز پڑھتے ہیں. اب ہزار کہہ لو ہزار کہہ لو کہ بھائی رفع یدین کرنا ہاتھ باندھنا اللہ اکبر شروع میں اور رکوع کو جاتے وقت جب رکوع کو جائیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر یوں جانا اور پھر رکوع سے اٹھنا سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے یوں اٹھنا اور دو رکھتے جب پڑھ لیں اتحیات بیٹھ لیں تیسری کے لیے کھڑے ہوں جب کھڑے ہوں پھر ہاتھ اٹھا کر یوں باندھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو. لیکن نہیں بالکل نہیں اپنے امام کی بات پر چلنا ہے. جدھر شافی ہیں وہ شافی طریقے پر پکے ہیں جدھر حنفی ہیں وہ حنفی طریقے پر پکے ہیں. مسئلے مسائل اب دیکھ لو بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی بیوی کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی اب کیا ہوا بھائی کر تو بیٹھا غلطی اب کیا کرو بھائی چلاکی کرو چلاکی کرو کہ کسی سے نکاح پڑھا دو ایک رات کے لیے نکاح پڑھا دو اس کے پاس چلی جائے ایک رات اس کے پاس رہے صحبت ہو جائے پھر اس سے طلاق لے لو. اگر وہ نہیں دیتا تو پیسے دو اسے اس سے طلاق لے لو جب وہ طلاق دے دے عدت گزار کر پھر پہلے سے نکاح کر دو کام بھی بن جائے گا قرآن کا حکم بھی پورا ہو جائے گا ہیلے کے ساتھ اس ہیلے کے ساتھ کام چل جائے گا. لیکن یہ نہ دیکھا کہ تین طلاقیں ہیں کیا. میرے بھائیوں توجہ سے سننا کیا ایک طلاق سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی؟ دیکھ لیں ہم اتنے مسلمان ہیں اور یہ طلاق کا مسئلہ ایسا ضروری مسئلہ ہے کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. پتہ نہیں کب گولی چھوٹ جائے لیکن پتہ ہی نہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے عرضی نویس کے پاس جاتے ہیں کہتا یہ ہے طلاق عرضی نویس دیتا ہے بیوی میری طلاق عرضی نویس دیتا ہے. یہ آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے. عرضی نویس ماہر ہے لکھنے میں وہ طلاق لکھ کر دے دیتا ہے. اس نے کہا جی طلاق لکھ دو وہ پکی کر کے لکھتا ہے کہ جس سے یہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں. سو تین طلاقیں کیوں ہیں؟ دیکھیے بیوی ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو جاتی ہے. طلاق کے معنی کیا ہیں؟ کاٹ دینا. طلاق کے معنی اطلاقہ کے معنی اس نے فائر کر دیا اس نے گولی چھوڑ دی. اطلاق کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. ماضی مطلق وہی جس میں کوئی قید نہیں قریب بوت تمنی استمرار وغیرہ کی کوئی قید نہ ہو. تو طلاق کے معنی چھوڑ دینا. اب نکاح کے معنی باندھ دینا. جب نکاح ہوتا ہے لڑکے سے پوچھتے ہیں فلاں کی لڑکی ہے اتنا مہر ہے یہ نکاح تجھے منظور ہے؟ وہ کہہ دے منظور ہے نکاح ہو گیا. بس ایک دفعہ کہہ دے منظور ہے مجھے قبول ہے نکاح ہو گیا قصہ ختم. اب تین دفعہ کہا لو دس دفعہ کہا لو سو دفعہ کہا لو نکاح ایک دفعہ کہنے سے نکاح ہو گیا. اسی طرح سے طلاق ہے. طلاق دو بیوی کو کہہ دو تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے ہزار طلاق ہے تجھے دس ہزار طلاق ہے. طلاق ہے وہ ایک طلاق بیوی ایک طلاق سے بھی علیحدہ ہو جاتی. طلاق کے میں نے چھوڑ دیا طلاق کے میں نے چھوڑ دیا. بیوی کو طلاق دی یا آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو طلاق دس دفعہ کہہ دیں تو طلاق سو دفعہ کہہ دیں تو طلاق. تین طلاقیں کیوں رکھی ہیں؟ اصل میں تین موقع دیے ہیں خاوند کو کہ یہ بندہ ہے اس کے اندر احساسات ہیں اس کے اندر جذبات ہیں اب یہ غصے میں ہے اب یہ ناراض ہے اس کو ہوش نہیں ہے اب تو یہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں. کل کو جب اپنے بچے کو دیکھے گا اپنی بیوی کو دیکھے گا پھر یہ روئے گا. اللہ نے اس کو تین چانس دیے. یہ تین طلاقوں کا مقصد ہے. تین طلاقیں اس لیے ہیں کہ اس آدمی کو تین موقع دیے جائیں. اب یہ ایک موقع ہے ایک موقع پر ایک طلاق دے ایک موقع پر ہزار طلاق دے وہ ایک ہی طلاق. مثلا آج طلاق دی, آپ ایک طلاق دے دیں, عدت گزر جائے, تین مہینے یا تین حیض, بیوی آزاد ہے, جہاں مرضی نکاح کر لے, سخت. ایک طلاق دی, عدت گزر گئی, بیوی جہاں مرضی نکاح کر لے, لیکن اس عدت کے اندر اندر, ان تین حیضوں کے اندر اندر, ان تین مہینوں کے اندر اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو آپ بیوی سے کہیں کہ تو میری بیوی ہے, میں تجھے بیوی بناتا ہوں, اس سے صحبت کر لیں, اس کا ہاتھ پکڑ لیں, اس سے پیار کر لیں, زبان سے کہہ لیں, خط لکھ دیں, کوئی ایسی حرکت کر لیں جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ آپ نے رجوع کر لیا ہے, تو آپ کا رجوع ہو گیا, وہ دوبارہ آپ کی بیوی بن گئی. لیکن اگر عزت گزر گئی تو بیوی آزاد, اب جس سے مرضی نکاح کرے, لیکن آپ بھی دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک طلاق کا فائدہ ہے, وہ آزاد بھی ہے, جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے, لیکن آپ کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ رضامند ہو جائے تو آپ بھی اس سے نکاح کر سکتے. یہ ایک طلاق ہو گئی, یہ ایک موقع تھا. اگر آپ پچھتائیں تو رجوع کر لیں, عزت کے اندر اندر بغیر نکاح کے, عزت کے بعد اگر دونوں رضامند ہو جائیں تو نکاح کے ساتھ. پھر کبھی اگر رنجش ہو جائے, سال بعد, دو سال بعد, تین سال بعد کبھی ناراضگی ہو جائے, پھر خامد طلاق دے دے. پھر یہی صورت ہے کہ عزت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے, عزت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے, کسی نکاح کی ضرورت نہیں. اگر عزت گزر جائے تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, اگر وہ عورت راضی ہو جائے تو, ورنہ وہ جہاں مرضی نکاح کر لے. یہ دو طلاقیں ہو گئی. اسی لیے قرآن نے دو طلاقوں کا ذکر علیحدہ کیا ہے, الطلاق و مرتان, طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ دو ہی دفعہ. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, سن لو, اگر تم نے دو موقع اویل کر لیے, دو چانس تمہیں مل گئے اور تم نے دو طلاقیں دے دی, اب سوچ لو اس کے بعد اگر طلاق دو گے تو پھر ملے گی نہیں عورت. اب اس کے بعد رکھنا ہے تو ٹھیک طرح سے رکھنا, ورنہ چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ دینا, پھر عورت نہیں ملے گی. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر کبھی دو سال بعد, دس سال بعد کبھی تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, پھر پہلے خامن کے لیے حلال نہیں رہے گی. یہ ہے نظام اسلام. دیکھو کیا سادہ سا, کتنا سائنٹیفک, کتنا معقول اور انسانی فطرت کے عین مطابق جو ہے یہ قرآن کا فلسفہ ہے. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے, نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ چل رہا ہے جیسے دبڑو گسرج ہوتا ہے, اپنا کام چلتا رہتا ہے. سو میرے بھائیو, یہ سچ ہے. اگر آپ نے قرآن حدیث کو مانا تو آپ کے سارے مسئلے قرآن حدیث کے مطابق ہوں گے, اور اگر آپ نے فقہ انفی کو لیا تو پھر آپ کے سارے مسئلے یوں ہی چلیں گے. آمین کا مسئلہ, رفع دین کا مسئلہ, الحمد کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, نکاح کا مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. اب دیکھو, یہ میری بیٹی بیوقوفی میں نے کی, کالج میں داخل کروا دی, وہاں اس نے کسی سے یرانہ لگا لیا, وہ بھاگ گئی. میں پیچھے پیچھے مارا مارا بھاگتا پھرا, اس نے جا کر کورٹ میں نکاح کر لیا, مجھے چھٹی. مجھے عدالت نے کہہ دیا جا مزے کر, وہ تو مانتی نہیں. وہ بالغ تھی, اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا, قصہ ختم ہو گیا, میں ٹھنڈا ہو کر آ گیا. اسلام کہتا ہے نہیں, بالکل نہیں. یہ تو باپ ہے, تو نے پالی ہے, تیری مرضی کے بغیر وہ کہیں نکاح کر سکتی نہیں, کبھی نہیں کر سکتی. لا نکاح الا بولی, تیری مرضی کے بغیر کہیں وہ نکاح نہیں کر سکتی. یہ حدیث ہے. فقہ حنفی کی روح سے وہ بھاگ جائے, کسی عدالت میں جا کر بیان دے کر نکاح کروا لے, مزے, باپ روتا گھر کو آ جائے. لیکن حدیث کی روح سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جج فیصلہ کر دے یا وہ نکاح صحیح ہو جائے. کبھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک باپ راضی نہ ہو, باپ اس کو پسند نہ کرے. سو میرے بھائیو, مسئلے پر بحث نہ کیا کرو, اپنے مذہب کو دیکھو کہ مذہب کیا ہے. مذہب قرآن حدیث, اللہ کے رسول کا طریقہ, اس میں آپ کی نجات ہے. یہ وہی شاہی مذہب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. تا ترک تو فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. لن تزلوا ما تمسکتم بهما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے. اور جب یہ ڈھیلی ہو گئی، تم نے رسم و رواج کو لیا، تم کبھی کسی امام کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی امام کے پیچھے لگ گئے، کبھی کسی امام کے پیچھے لگ گئے، پھر تمہاری مرضی ہے جیسے مرضی دھکے کھانا. واہ سے بات.